بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پر ان نشریات کے تمام پروگرام موجود ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو سے ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ دوسرے پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے حسب معمول ہم اپنی رات کی نشریات کا اختتام کریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سعید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے دشمن کی تمام سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مثبت اور تاریخی قرار دیا ہے۔ کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں دسیوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلی کے پاس 24 گھنٹے اسمبلی ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر جوشی مٹ کے شہریوں کے احتجاج بدستور جاری ہے۔ اور غرب اردن میں فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے مغربی کنارے میں سونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے دشمن کی تمام سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کرنے سے قبل ایوان سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ایران دشمن کی ہائبرڈ جنگ کے میدان میں سربلند اور کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی مانند اس بار بھی ایرانی قوم کے دشمنوں کو نفسیاتی، بلاغیاتی، سفارتی اور اقتصادی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ایران نے نئے مالی سال کا بجٹ بحث اور منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ ایران کے وزیر خزانہ نے افراط زر پر قابو پانے اور پیداوار میں اضافے کو نئے سال کے بجٹ کی اہم ترین خصوصیت قرار دیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مثبت اور تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے 2003 سے عراق میں سیاسی عمل کی ہمیشہ حمایت اور داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ میں بغداد کی بھرپور مدد کی ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ سودانی نے ایک بیان میں ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات تاریخی رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان 1200 سے زائد کلومیٹر طویل مشترکہ سرحدیں قائم ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمارے مشترکہ دینی، ثقافتی اور سماجی اقدار پائی جاتی ہیں۔ عراق کے وزیراعظم محمد شیا سودانی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 2003 میں عراق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ایران نے عراق میں سیاسی عمل کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف عراق کی جنگ میں ہمیشہ بغداد کی بھرپور مدد کی۔ ان کا کہنا تھا ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات مثبت رہے ہیں اور باہمی تعاون کے دائرے میں یہ تعلقات اغیار کی مداخلت سے ہمیشہ دور رہتے ہوئے برقرار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے ایران اور عرب ممالک کے درمیان رابطہ پل کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ یاد رہے عراقی وزیراعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب عراقی حکام کی جانب سے خلیج فارس کا جعلی نام استعمال کیے جانے پر تہران میں بغداد کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغان عوام کی حمایت کی پالیسی کے دائرے میں افغانستان کی عبوری انتظامیہ کے ساتھ مختلف شعبوں خاص طور سے اقتصادی شعبے میں تعاون کر رہی ہے۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے افغانستان میں امن و استحکام کے تعلق سے ایران کی کوششوں اور افغانستان کی معاشی ترقی میں ایران کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعاون کی توسیع حکومت ایران کی پالیسی میں شامل ہے۔ حسن کاظمی قمی نے کہا کہ افغانستان کی 70% سے زائد آمدنی کم ہو چکی ہے اور اس ملک میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد عالمی امداد بھی تقریباً 13 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہے، جس کی بنا پر افغان عوام کی معیشت نہایت کمزور ہو گئی ہے اور پڑوسی اسلامی ملکوں کی اس صورتحال کو ایران کی حکومت بخوبی درک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی معیشت جتنا کمزور ہوگی افغان عوام کی مشکلات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور اخلاقی اسلامی اور انسان دوستانہ نقطہ نظر سے ایران نے افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں خاص طور سے اقتصادی شعبے میں تعاون کو خاص طور سے مد نظر رکھا ہے۔ کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دیا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ کابل سے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ خود کش حملہ آور نے افغان وزارت خارجہ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے داخلے کی اجازت نہیں دی تو حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ بعض ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد 20 بتائی ہے۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کے مقام سے 3 افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلی کے پاس 24 گھنٹے اسمبلی ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونا چاہیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس پنجاب کے وزیر اعلی کو گورنر کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے خلاف چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے دوران دیے۔ دوران سماعت لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وزیر اعلی کو 24 گھنٹے اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے وکیل بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنے دن کا وقت مناسب ہوگا، ہم وہ وقت مقرر کر دیتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیس کی سماعت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے، جہاں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اراکین مسلسل 2 روز سے جاری احتجاج کے دوران پرویز الہی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو اگلی سماعت تک صوبائی اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کا حکم معطل کرتے ہوئے وزیر اعلی کے منصب پر بحال کیا تھا۔ گزشتہ ماہ گورنر پنجاب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے منصوبے کو روکنے کے لیے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ ادھر پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو خریدنے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اپنے ویڈیو خطاب میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ ہمارے اراکین اسمبلی اور ہمارے اتحادی کو پہلے کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے جائیں، بصورت دیگر انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے اراکین اور ہمارے اتحادی جماعتوں کے کارکنوں کو بھاری رقوم کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں اور ہم نے عمران خان پر ریڈ لائن لگا کر انہیں مائنس کر دیا ہے۔ عمران کا کہنا تھا کہ کسی کے اوپر ریڈ لائن صرف پاکستان کے عوام ہی لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے اگرچہ اپنے تازہ بیان میں کسی شخص یا ادارے کا نام نہیں لیا، تاہم رواں ماہ کے آغاز میں جی این این ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے بعض ملکی ایجنسیوں پر اپنی پارٹی کے ارکان کو توڑنے کا الزام عائد کیا تھا۔ واضح رہے گزشتہ سال مارچ میں پارٹی ارکان اسمبلی کی بغاوت کے نتیجے میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت اقلیت میں آ گئی تھی اور بعد ازاں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی اپیل کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ کر رہا ہے، جس کی سربراہی جسٹس میاں گل کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر جوشی مٹ کے شہریوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ وہ اپنے گھروں اور ہوٹلوں کو توڑنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتراکھنڈ کا شہر جوشی مٹ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ حکومت نے اب تک 750 سے زائد مکانات، ہوٹلوں اور سرکاری عمارتوں پر جن میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور منہدم ہونے والی ہیں، لال رنگ سے علامتیں لگا کر انہیں گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جن لوگوں کے مکانات کو بلڈوزروں سے گرانے کا فیصلہ کیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے انہیں بعض آبادکاری کی ٹھوس ضمانت فراہم کرے یا پھر ان کے مکانات کا معاوضہ فراہم کرے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، وہ اپنے مکانات کو گرانے نہیں دیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس آفت کے ذمہ دار خود حکومت ہے، جس نے شہر میں بڑے بڑے سرکاری پروجیکٹس اور تھرمل پاور کی تعمیر کی اجازت دی۔ جوشی مٹ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ شہر میں تھرمل پاور کی تعمیر کی وجہ سے ہی ان کے مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس درمیان سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں بتایا گیا ہے کہ جوشی مٹ شہر ہر سال 2.5 انچ تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کے ملک میں سیاسی استحکام اور جمہوریت سے سب کچھ ممکن ہو رہا ہے اور دنیا کے بڑے اداروں کا اعتماد ہندوستان کے سلسلے میں بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان اور دنیا کے بڑے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ہر ہندوستانی اس وقت ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ ایسے میں نہ صرف ہندوستان کے عوام بلکہ دنیا کی ہر تنظیم ہندوستان کے تئیں پر اعتماد نظر آ رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مشرقی شام کے عوام نے اپنا قومی پرچم لہراتے ہوئے شام میں بیرونی افواج کی موجودگی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صوبے دیر الزور کے شمال مشرقی مضافاتی علاقے زیبان کے عوام نے اس علاقے میں ایک اسکول میں شام کا قومی پرچم لہراتے ہوئے امریکہ کی دہشت گرد فوجیوں سمیت تمام بیرونی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ان تمام فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا۔ شامی عوام نے دمشق حکومت کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا۔ زیبان کا علاقہ ایک سرسبز علاقہ ہے جہاں آئل فیلڈ بھی ہے، اور اسی بنا پر اس علاقے میں دہشت گرد امریکی فوج نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے۔ شام کے علاقوں میں امریکی فوجی غیر قانونی طریقے سے موجود رہتے ہوئے اس ملک کا تیل چوری کر رہے ہیں، جبکہ یہ فوجی شام میں دہشت گردوں کی بھرپور حمایت بھی کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شام میں امریکہ اور اس کے حمایت یافتہ کرد فوج نے اہم آئل مراکز کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور تیل کے کنوؤں سے روزانہ دسیوں ٹینکر تیل چوری کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام شام میں مزید بحران اور شامی عوام کے لیے پیچیدہ ترین مشکلات پیدا ہونے کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غرب اردن میں فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے مغربی کنارے میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی قوتوں نے غرب اردن کے نابلس شہر کے مشرق میں واقع آلون موریا نامی صہیونی بستی پر فائرنگ کی۔ تاحال اس حملے کے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں صہیونیوں کے خلاف 15 کاروائیاں انجام دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنین، تومباس، ہیبرون، قدس، رام اللہ اور بیت لحم میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور ان پر گولیاں برسائیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ فلسطینی مجاہدین نے رام اللہ کے جنوب میں واقع کلندیا ٹاؤن میں صہیونی فوجیوں کی ایک چوکی پر بھی دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ¶¶ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جھل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبس ہو۔ تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں۔ اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے۔ مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے، یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں۔ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی۔ چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے۔ حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں۔ یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کے تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے، اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے۔ ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر۔ ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا, اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے. جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا, اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا, پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا, اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے, شکر ایک فطری امر ہے, ایک درونی امر ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر, تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا, خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, کچھ نعمت دی ہے, تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ ہم نے, اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے, فطری امر ہے. اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے, تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے. لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفرانی نعمت کرے نا, تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے, فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے, وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے, اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے, اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دیے, بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دیے, مادی نعمتیں دی ہیں, مانوی نعمت دی ہیں, اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا, وہ اس کا پرافٹ, اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو, اس لیے کہ اگر تم کفرانی نعمت کرو گے تو اس کفرانی نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں, کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے. جیسے یہ کہ کفرانی نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے, لیکن اگر کفرانی نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے. اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی, کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا, اور جب انسان شکر کرے گا تو اب کی اپنی انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر, یعنی ہر وہ قوم, ہر انسان جو شکر کرتا ہے, شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا, اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں, نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے. جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین, سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کیا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا شکر کرنا, اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی, اور اس طرح سے ایک مرد کی, وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے, اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے, اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں, ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے. گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے, اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہیں گھر میں, بچوں کو پیار چاہیے, بچوں کو محبت چاہیے, بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے, عشق چاہیے, لہذا یہ چیزیں, یہ تقاضے بھی, اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں, اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں, یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے, اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو, بہتر ہو, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی عیالہ. فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے, اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا, جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی تنگ کرتا ہے, ان کو سخت سختی کرتا ہے ان پہ, یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا, جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے, مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے, کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے, اس کے اندر حسن خلق ہو, اس کے اندر محبت ہو, اس کے اندر مہربانی ہو, اس کے اندر جود و بخشش کا وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.